من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے. قرآن توحید کا اثبات کرتا ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کرتا ہے. توحید کے بیان کرنے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے اور ان کی وحی و کتاب آئی. انبیاء کی رسالت اور کتاب کی صداقت توحید کے مقاصد میں سے ایک ایمان بالآخرت ہے اور اس کا تفصیل ذکر قرآن کرتا ہے. شرک چار طریقے سے ہوا ہے. قرآن کے نزول کے وقت چار قسم کے کفار موجود تھے جن سے بیشتر خطاب ہوا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین و منافقین. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی جس کے چار اصناف ہیں، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، اور شرک فعلی نذور العباد اور محرمات العباد کو کہتے ہیں، اور عرف اور رواج کے جو اوہام ہیں اور مرسومات ہیں وہ کہلاتے ہیں. مشرکین چار طرح شرک کرتے تھے، شرک بالکواکب، بالعباد الصالحین، بالملائک اور بالجن. ان چار قسم کے مشرکین کو قرآن نے ذکر کیا ہے اور تفصیلا ان پر وعید نازل فرمائی. قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، جن میں سے 86 کے قریب مدنی ہے اور باقی مکی ہے. مکی اور مدنی کا فیصلہ ہجرت سے ہوا ہے. ما قبل الہجرت مکی ہے اور ما بعد الہجرت مدنی ہے. وہ مکہ میں نازل ہوئی. وقد ذکرنا کلامنا فی ھذا ما ماله وما علیہ. چنانچہ سورت فاتحہ موجودہ ترتیب میں پہلی سورت ہے اور نزول میں پانچواں نمبر ہے، کیونکہ پہلے اقرا بسم ہے، دوسری سورت قلم ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی مزمل ہے اور پانچواں فاتحہ. فاتحہ کے اندر اللہ کی الوہیت کا بیان ہے مقامات کے ساتھ، استعانت اور عبادت کے تذکرے کے ساتھ، اور ذکر موافق اور ذم مخالفین کے ساتھ. بقرہ کے اندر تفصیلی رد تھی یہود کی، لیکن ابتدا میں اوصاف مومنین خمسہ بیان ہوئے. دو آیتوں میں کفار کی مذمت تھی اور ایک رکوع میں منافقین کی 10 نشانیاں اور 2 مثالیں تھیں. چونکہ موضوع سورت ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے بیان ہوا ہے، اور اس پر دلائل عقلیہ قائم کی، الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج. نتیجہ سنایا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس کے فوراً بعد رسالت کی حقانیت کے لیے تحدید کی گئی جو چار مراتب میں تھی. موافقین کے لیے خوشخبری اور مخالفین کے لیے وعید سنائی گئی ہے، بشر الذین آمنوا اور وام الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. اس کے بعد خطابات اربعہ شروع ہو گئی عامہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, وجودی خطاب ہے, وجودی نعمت ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ انعامی اور افادی ہے. حضرت آدم سے ملائک کا سجدہ کرایا, قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, تیسرا خطاب, اور حضرت آدم کی توبہ قبول کی, فتح علیہ, چوتھا خطاب. موافق و مخالف کا پھر ذکر فرمایا اور خطاب خاص شروع ہو گیا روئے زمین کے اس معزز قوم کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد کہلاتے تھے. اول خطاب میں پانچ نعمتیں اور دو نقمتیں ہیں, اس کو ہم نے کہا ہے نعم مجملہ, اور دوسرے خطاب میں دس نعمتیں ہیں اور پانچ نقمتیں ہیں, اس کو ہم نے کہا خطاب مفصلہ. تیسرے خطاب میں نعم کے علاوہ تاریخ کعبہ, تاسیس کعبہ, تعمیر کعبہ, معمار کعبہ, برکات کعبہ, آداب کعبہ, احکام کعبہ, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا و ترغیب و تشویق, اس کو ہم نے کہا ہے نعم مدللہ. درمیان میں سو آیتیں توحید پر مشتمل تھی اور ایمان بالآخرت اور تہذیب الاخلاق کا مرحلہ تھا کہ موحد کے اخلاق بلند ہونا چاہیے. 101 سے رسالت شروع ہو گئی اور ان پر شبہات کا ذکر تھا. یہ پیغمبر کیسے ہیں بنی اسرائیل نہیں جانتے, فرمایا نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے تو اپنا مذہبی کتاب پس پشت ڈالا. یہ پیغمبر کیوں کر رہے جادوگروں کو ذکر کرتے, سلیمان جادوگر تھے. جواب, یہ تہمت ہے اللہ کے پاک بندوں پر, وہ برگزید پیغمبر اللہ کے معصوم رسول تھے اور ان کی طرف سحر کی نسبت تہامین و کذابین کا کام ہے. یہ پیغمبر کیسے ہیں مبہمات استعمال کرتے ہیں؟ جواب, منع فرمایا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. کیوں کر پیغمبر ہے کبھی ایک بات کرتے اگلے دن کہتے منسوخ ہو گئی؟ جواب, میں مانتے عیسیٰ کو ابن اللہ, نہیں مانتے ملائک کو بنات اللہ. جواب, وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. ایک ہی آیت میں تین چھوٹے لگائی. یہ پیغمبر کیوں کر ہے؟ ان کو تو کعبے سے نکالا گیا ہے. جواب, کعبے سے نکالنا ظالموں کا کام ہے اور یہ وقتی مرحلہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, یہ پیغمبر کیوں کر ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے. جواب, حضرت ابراہیم کی ملت کا اصل متبع یہ پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم نے ان کی تشریف آوری کی دعائیں مانگی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یا کسی پیغمبر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم سوائے خدا, سوائے یہود یا اسرائیلی پیغمبر کے کسی کو نہ مانے. جواب, تہمت لگاتے ہو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. یہ شبہات جا کے مکمل ہو گئے ہیں تحویل کعبہ اور صفا و مروہ کے ذکر پر, کہ صفا و مروہ کے درمیان یہ صحیح کو عبادت سمجھتے ہیں حالانکہ ہم نے یہاں بت رکھے ہوئے تھے. جواب, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ تو خدا کی قدرت کی دلیلیں تھی. اور بت تو تم نے کعبے میں بھی رکھے تھے, تو کیا تمہارے بت رکھنے سے کعبہ خراب ہو گیا ہے اور کعبہ آداب و تعظیم کا لائق نہیں رہا ہے؟ شبہات جب رسالت پر مکمل ہو گئے, کیونکہ 101 آیت سے رسالت کے مسئلے شروع تھے 76 آیت تک, تو 177 سے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز ہوا. کیونکہ سورت بقرہ کے اندر 8 مہم مسائل ہیں, توحید, رسالت, جہاد, انفاق, صداقت الکتاب, ایمان بالآخرت اور تنظیم و آداب. تو جہاد کے لیے ضروری مرحلے دو ہیں. ایک مجاہد کی ٹرین ہے تو دس اور سات ذکر کیے، پانچ اعتقادی اور پانچ عملی، اور دوسرا ملک کا نظم و نسق چلانے والوں کی اصلاح تو چار قاعدے ذکر کیے، کتبہ علیکم القصاص، ظالم سے بدلہ لو حتیٰ کہ اگر وہ قاتل ہے تو قتل کرو اسے، مال کی تقسیم شریعت، وصیت فرض ہو گئی، توریث آ گئی، تحمل مشقت سیکھ لو، روزہ فرض کر دیا گیا، خبردار کہ کسی نے رشوت لے لی، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، یہ چار قوانین ملک کے نظم و نسق کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں السیاسۃ المدنیہ. اس کے بعد 18 فرعی احکام آئے ہیں لتدبیر المنزل، جہاد کا مرحلہ مکمل ہو گیا 252 آیت پر، 253 سے انفاق فی سبیل اللہ شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ آداب اور تنظیم کو چلایا، کیونکہ بنیادی طور پر سورت مصدر تھی برد الیہود مجملا و مفصلا و مدللا. تو اخیر میں پھر موضوع کا اعادہ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر خلاصہ اور دعا، تو سورت آل عمران شروع ہو گئی. آل عمران کا افتتاح بھی سورت بقرہ کی طرح حروف مقطعات سے، کیونکہ مضامین میں ہمرنگی پائی جاتی، جو مضمون بقرہ کا تھا وہی مضمون آل عمران کا ہے، لیکن بمزید تشریح و تفریح، وہاں تفصیلی رد یہود کا تھا ضمناً نصارہ کا، اور یہاں تفصیلی رد عیسائیوں کا ہے اور ضمناً یہود کا ہے، کیونکہ فاتحہ کے اندر مغضوبین یہود تھے، اس پر 10 حوالے پیش کیے گئے ہیں ابن جریر کے حوالے سے، اور ضالین سے مراد صحیح قول کے مطابق نصارہ ہیں، تو مغضوبین کا غضب اور ان پر خدائی پٹکار کے وجوہ بقرہ کے اندر آ گئے، اور ضالین کی ضلالت کی تفصیل آل عمران میں بتا دیا تھا کہ عیسائیوں کو عیسائیت کے اندر 6 شبہات ہوئے. پہلا شبہ ان کا یہ تھا بأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى العرب فقط، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے پیغمبر، اس کا رد آل عمران میں تفصیل سے ہو گیا کہ یہ پیغمبر کل کائنات کے لیے. دوسرا شبہ یہ تھا کہ اصل دین اور مذہب عیسائیت، اس کا رد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیسرا شبہ یہ تھا کہ عیسائیت ممدوح فی الکتب السالفہ وفی ھذا القرآن، جواب دیا کہ یہ اس وقت جب تم صراط مستقیم پر تھے اور انبیاء کے متبعین صادقین تھے، اب جب کہ تم ملعون اور ضالین ہو چکے ہو تمہارا اس روایت سے کیا کام. چوتھا شبہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے اور دیگر انبیاء نے کہا ہے کہ کسی اور پیغمبر کو نہ ماننا، جواب غلط بات، تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عہد کیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَّتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ تو اقرار ہو چکا ہے، اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے. پانچواں شبہ یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے اور اس نے خود اللہ تعالیٰ کو یا ابتی، اور اللہ نے ان کو یبنی کہا ہے. جواب یہ 10 البغات ہے، یا یہ متشابہات کے قبیل میں سے ہیں. محکم بات یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بطن سے امر اللہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہرگز ان کی نسبت اللہ کے ساتھ جزئیت اور الوہیت کی نہیں ہے، اور اس کا رد تفصیل کے لیے مسئلہ بہت خطرناک تھا، سورۃ آل عمران میں تفصیلی نوٹس اس کے لیا گیا. چنانچہ موضوعی سورت جو بقرہ میں چار مرتبہ تھا، آل عمران میں 24 جلا ہے، وہ تازہ مذہب تھا اور بگڑ چکا تھا. اور اس صبح کو کئی شان سے چلایا ہے. اول تو حضرت عیسیٰ کی نسل بیان کی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ ان کا تو نسب معلوم ہے، عبداللہ کیوں کہتے ہو؟ اور ان کی نانی نے تو نظر مانی تھی، مریم پیدا ہوئی، مریم کرامات والی تھی، تو ایک کرامت یہ صادر ہو گئی کہ اللہ نے تکوین کہتا ان کے بطن سے بغیر مس سے بشر کے حضرت عیسیٰ متولد کیے. اور یہ کوئی عجوبہ ہے جس کو تم شرک کی بنا سمجھتے ہو؟ تو تم بتاؤ کہ حضرت آدم کے تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، اور حضرت حوا کے تو والد ہے آدم لیکن ماں نہیں ہے. تو جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے وہ الہ نہیں بنے، تو جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ الہ کیوں کر بنے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ناسوتی دنیا کے اندر 33 سال گزارے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی ابدیت پر 33 نقطے آل عمران میں موجود ہیں جو میں گنوا چکا ہوں. آخری شبہ ان کا یہ تھا کہ ہم موحد ہیں، تثلیث توحید ہے اور توحید تثلیث، تین طلاق ایک ہے اور ایک تین ہے، یہ وہی نسل ہے، وہی سے نکلے ہیں، سوراخ معلوم ہو گیا. ساری درگاہوں سے مانگ رہے ہیں لیکن ہیں ہم مسلمان اہل سنت والجماعت موحد. یہ مسئلہ انہوں نے عیسائیوں سے پڑھا، قرآن نے اس کا رد کیا، مبانگی دہل، کہ تین خدا تو چھوڑو، دو خدا کی کوئی گنجائش نہیں. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. یہ تمام ردود ہو رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. پھر 6 شبہات کے رد میں 6 قیمتی اور بیش بہا اقوال زرین پیش کیے گئے، منچوڑ تھا قیمتی ملغلر یہ آئی. ہر شبہ کے رد میں 1 قول زرین پیش ہوا ہے، جیسے تمام انبیاء کہتے ہیں واللہ سمیع علیم. حضرت مریم کی والدہ فرماتی ہے انک انت السمیع العلیم، حضرت مریم فرماتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں انک سمیع الدعاء، ملائک فرماتے کذالک یفعل اللہ ما یشاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. سورت میں 25 کے قریب قبائح اہل کتاب کے بیان ہوئے. اکرمہ سے نقل ہے کہ بیشتر قبائح نصارہ میں ہے، کیونکہ سورت مصدر ہے بذم النصارہ، اور چونکہ یہود تو ان کے بڑے ابے تھے، ان میں بھی وہ خباثتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک قبح ان کا یہ تھا کہ یہ آیات اللہ میں توڑ موڑ کر دے رہے، تو صاف مضامین ذکر فرمائے، عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کی نسل و نسب بیان فرمائے کہ بے غبار ہو جائے مسئلہ. ان بزرگوں سے معجزات و کرامات صادر ہوئی تھی جو یہ الہیات سمجھتے تھے، تو ان کے معجزات کا ذکر کر کے فرمایا بإذن اللہ بإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو فرمایا کہ ایسی غلط باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کا نام رکھا تھا محاجب بالباطل، ناحق جھگڑا کرنا. ابراہیم علیہ السلام کب گزرے ہیں اور یہودیت و نصرانیت کب آئی ہے؟ جیسے احمد رضا خان نے کہا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے کندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھ کے معراج میں گئے. عبارت سنائی دوں گی، بتاؤ افریقہ صفحہ 114، تھا تمہارا دوش اطہر پائے پے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. وہ کہتے ہیں ہم نے تفریح الخواتین سے نکل گیا ہے، تو آپ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں یہود نصارہ سے نکل کریں، وہ جائز ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم گمراہ اور کافر ہو، لیکن یہ قول فرعون کا ہے، یہ بتانا پڑے گا کہ یہ فرعون کہتے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و کاذب کہا گیا، لیکن یہ قول مشرکین کا ہے اور کاذبین کا ہے. یہی بات مودودی والے کہتے ہیں کہ یہ حضرت مولانا مودودی نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ تو کتابوں میں ہے، کتابوں میں تو غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. عالم کا فریضہ ہے کہ صحیح نقل کرے گا، غلط نقل نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو ساتھ رد ہوگا اس کا. کتابوں کے خطاؤں کو انہوں نے مسلک بنا کے ظاہر کیا ہے، اور ان اغلاط کو اور خطیات کو جو قرآن و سنت کے سامنے مسترد ہیں ان کو صحابہ کرام کی عفت و پاک دامنی کے خلاف استعمال کیا ہے. بقرہ کے اندر جس مجاہد کی تربیت کی گئی تھی 10 اوصاف سے، آل عمران کے اندر اس مجاہد کو میدان میں اتارا اور ابتدائی 2 جنگیں اس سے لڑوائی، بدر اور احد. بدر میں فتح اللہ نے نصیب فرمائی کیونکہ صحابہ تھوڑے تھے، توکل علی اللہ بہت زیادہ تھا. احد کے اندر صحابہ کی تعداد بڑھ گئی تھی، لیکن ایک بشری لغزش اور خطا کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. پھر اللہ تعالی نے سب کچھ بحال فرمایا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تو مسلمان و خاص صحابہ کے ساتھ بہت احسان کرنے والے. اور پھر غزہ کے توابع، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، مجاہدین کی تثبیت و تکمین، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو تسلی اور ہمیشہ کے لیے نصرت و امداد کے وعدے، اور اخیر میں قدرت کے دلائل، اور پھر دعا. سورت کے اندر صحابہ کا یہ ذکر تو ہوا ہے کہ ان سے جنگی تدبیر میں خطا ہو گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، ان نصرت کا وعدہ تھا، ہم نے نصرت کر دی. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جس وقت تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم سے بے ہمتی ہو گئی اور ایک جنگی تدبیر میں تمہارا اختلاف ہوا. یہ اختلاف کا وقت نہیں تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بخاری میں ہیں عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں ایک درے میں بٹھائے تھے کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے جگہ سے ہلنا نہیں. جب مسلمانوں کو پہلی نوبت میں فتح مل گئی، صحابہ بہت خوش ہوئے، اوپر سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا مشرکین تو بھاگ گئے، حضرت کا مقصد تو فتح تھا، فتح تو مل گئی ہے، اب یہاں کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ نیچے اترو اور ساتھیوں کا ہاتھ بٹھاؤ. عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کر چکے ہیں، لہذا جانا نہیں. وہ اور 12 ساتھی رہ گئے، 38 نیچے اتر گئے. خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، موقع پا کر ایک لشکر کا دستہ لے کے آئے اور وہیں سے حملہ آور ہوئے. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. ان خطاؤں کو ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ساتھ فرمایا کہ اب تم معاف ہو چکے ہو. واللہ ذو فضل علی المومنین، اللہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے. عجیب بات ہے کہ خطاؤں کے ذکر میں دو نعمتیں عطا ہوئی، ایک عفو اور ایک فضیلت، فضل و شرف. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بنا ہے، جیسے میں نے کل ابو الحسن اشعری امام اہل سنت المتوفا 333 ہجری ان کے حوالے سے بتایا کہ اہل سنت صحابہ پہ تان جائز نہیں کہتے. تان اول یہود نے کیا تھا، جو بنی اسرائیل کا تذکرہ بقرہ میں ہوا، اور ثانیاً عیسائی کرتے تھے مذہبی دشمنی کی وجہ سے. یہود نے دیکھا کہ اس طرح ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مقابلے پہ بہت مضبوط رہتے ہیں. تو اپنے ایک آدمی کو سبق پڑھایا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اور اس نے تین عقیدے اختیار کیے، کفر ابا بکر و عمر و عثمان، وقال بفرضیت ولایت علی. دو باتیں ہو گئی، وادعى بان علی الہ، تین باتیں کرتے تھے، خلافت علی کی تھی، ابو بکر عمر عثمان نے نہیں دی، کافر ہے، اور ان کے متبعین سب کفار ہیں. علی کی خلافت فرض ہے، جو نہیں مانتے کافر ہے. دو، اور تیسری بات کہ علی الہ ہے. یہ باتیں شیعہ کی معتبر کتاب رجال کشی، جسے یہ کہتے ہیں معرفت و اختیار الرجال، اختیار و معرفت الرجال، دوسری جلد صفحہ 164 پر موجود ہے. تین باتیں ہو گئی، اخیر میں یہ لکھا ہوا ہے فلذا قیلا، عبداللہ ابن سبا کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعہ مذہب یہود سے نکلا. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے حوالے سے بتایا، غنیہ کے اندر حضرت نے فرمایا ہے کہ غیر مقلدوں کے ہاں تین طلاق کا واقع نہ ہونا یہ روافض سے لیا گیا ہے، اور روافض نے یہ مسئلہ یہود سے لیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، غنیۃ الطالبین. چنانچہ صحابہ کا ذم اور ان کی قباحت جس قدر دنیا میں شائع ہوئی ہے، یہود کے نمائندہ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے روافض ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. چونکہ یہ بات ان کو بڑی نرم اور پیاری لگتی تھی کہ آل رسول کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوئی، لہذا صحابہ مسلمان نہیں رہے. میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ یہاں سے راستہ چھوڑو، پتہ نہیں کیوں نہیں چھوڑتے، آپ اتنا گھوم کے جاتے ہیں، اس طرح تو بہت ٹائم لگے گا. یہ وہی اختیار و معرفت الرجال، رجال کشی ہے اور توسی کی ہے، اور اس کی دوسری جلد صفحہ 164 ہے. عبداللہ ابن سبا یدعی النبوہ ویزعم ان علی ہو اللہ ولما لم یتف احرق. ابو داؤد میں بھی ہے کہ اس کو اس کے سارے لوگ، حضرت علی نے خود جلایا تھا، جب جلایا تو کہنے لگے کہ بات تو صحیح تھی نا، کیونکہ تعذیب بالنار تو صرف الہ کر سکتا ہے. قال الصادق لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، امام جعفر صادق کہتے تھے عبداللہ ابن سبا پر خدا کی لعنت ہو.
انہ ادعا، کیسے غلط دعوے کیے. امام سجاد کہتے تھے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور جب میں انی اذا ذکرت ابن سبا قامت کل شارت فی جسدی، جب مجھے وہ یاد آتا ہے، امام سجاد بہت بڑے امام ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں جب انہیں وہ یاد آتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں وکان الذی یکذب و یفتری علیہ عبداللہ ابن سبا، سارا جھوٹ عبداللہ ابن سبا نے بولا ہے. قال الکشی، یہ مصنف کہتے ہیں، انہ کان یہودی، وہ یہودی تھے، وہ یقول فی یہودیت، یہودیت کی وجہ سے یہ باتیں کرتے تھے. وہ یسیو بالغلو، بہت غالی تھا. ثم اسلم فقال فی علی وهو اول من اشهر القول بفرض امامت علی، وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا ہے کہ علی کی امامت فرض ہے. وہ اکفر مخالفیہ، اور مخالفین کی تکفیر کی. ومنها هنا قیل ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، کتاب انہی کی ہے، چھپی ہوئی ایران کی ہے، ساری روایتیں اور ائمہ کے اقوال ہیں، اور تینوں باتیں ثابت ہیں. علی کی امامت و خلافت کا مسئلہ یہود نے اٹھایا، ابوبکر عمر و عثمان کا سب و شتم اور تکفیر یہود کے کہنے سے ہوئی ہے، اور یہ جماعت یہودی شاخصانہ ہے، انہی کا برانچ ہے. مولانا کو دے دے، جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، ابھی سے اتنا چھوڑا موٹا ہو گیا. یہ تو میں نے اصول کے طور پہ ذکر کیا تاکہ آپ کو بنیادی طور پر سبق یاد رہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ سے اتنی بڑی لغزش ہوئی احد میں کہ تھوڑی دیر کے لیے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے ان پر کوئی وعید نہیں فرمائی بلکہ عفو کا اعلان دو مرتبہ کیا، اور اپنے فضل و احسان کا اعادہ فرمایا. تو وہ کون ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کلمگو مسلمان کہتا ہے اور وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ مودودی صاحب کی عبارات ہے، اور عبارتیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ صرف خلافت ملوکیت جو خاص روافض کو جماعت اسلامی میں برتی کرنے کے لیے لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے میں سات خلافت ملوکیت لے کے آیا ہوں. آئی سو یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رستہ رستہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. انہوں نے پے در پے اپنے رشتے داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے، اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہا ہے. خلافت ملوکیت صفحہ 106. اس عبارت کا حاصل یہ کہ حضرت عثمان نے خلافت اپنے رشتے داروں میں بانٹی. ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 17 اموی عہدوں پر تھے، حضرت عثمان نے ہٹا کر 3 چھوڑے، باقی سب کو معزول کر دیا. لیکن دیکھو بے انصاف کو کہ کیسے حضرت عثمان پہ تہمت لگا رہا ہے. حضرت عثمان نے غیر موضوع لوگوں کو اہم عہدے دیے، صفحہ 109. تاریخ الامم میں ہے کہ حضرت عثمان نے خلفائے حضرت علی اور اصحاب بدریین ارباب حل و عقد کے مشورے کے بغیر ایک عہدہ بھی کسی کو نہیں دیا. حضرت عثمان نے جن لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کیا وہ لوگوں میں اچھا اثر نہیں رکھتے تھے، صفحہ 111. یعنی حضرت عثمان نے خراب لوگوں کو برتی دیا. نمبر 4، حضرت عثمان کی پالیسی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بے اطمینانی کا موجب بن کر رہ گئی، صفحہ 114. حضرت عثمان نے بے اطمینانی پیدا کی، پوری خلافت کو تس نس کیا. نمبر 5، اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم عہدے دیے،
حالانکہ وہ قابل اعتراض لوگ تھے. صفحہ 114 اور صفحہ 115 خاندان میں خلافت بانٹ رہا ہے. دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی, ذرا سن لیں, حضرت عثمان فتنہ انگیز تھے. وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن حاکم کی ماموریت تھی. صفحہ 115. نمبر 7, حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا, اور غلط کام بہرحال غلط ہی ہے خواہ وہ کسی نے کیا. صفحہ 116. اس صفحہ 116 پر حضرت عثمان کو 14 مرتبہ غلط کہا ہے. 14 مرتبہ غلط 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 کہا ہے, غلط کیا ہے, غلط 14 مرتبہ غلط کہا ہے. دنیا کے کسی مرزائی رافیزی کی کتاب میں بھی ایک صفحے پر 14 جگہ غلط نہیں, لیکن اس کا پتہ نہیں سینہ ٹھنڈر نہیں ہو رہا ہے صحابہ کے خلاف. سخت سخن سازیوں سے غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا ناقل و انصاف کا تقاضا ہے. یہ کوئی مطالبہ نہیں کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے. جو لوگ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں وہ سخن ساز باتی نہیں ہے. سفر 116. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فکریوں نے سوالات کیے تھے کہ حضرت عثمان بدر سے بھاگ گئے تھے احد کے موقع پہ اور فلاں غزوہ میں موجود نہیں تھے, اور حدیبیہ کے موقع پر تینوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان کا دفاع کیا ہے, اور یہ صحابہ کا ایمان و مسلک ہے. عبداللہ ابن عباس سے معاویہ پوچھے گئے کہ ایک متر پڑھتے ہیں, فرمائے جا ہو چھوڑو فإنہ صحابی. تو صحابی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ ان تمام مسائل کو سخن سازی کہتے ہیں. اور پیغمبر نے جو کہا اللہ اللہ فی اصحابی, خدا سے ڈرو میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو, اس کو بھی سخن سازی کہا جائے تو کفر کس کو کہتے ہیں. نمبر 9, حضرت عثمان کی شہادت سے خلافت راشدہ کے نظام میں خطرناک رخنہ پیدا ہوا. صفحہ 123. بعض اکابر صحابہ کا طرز عمل بہت بڑے فتنے میں مددگار بن گیا. اکابر صحابہ, اگر آپ کو کوئی کہے کہ اکابر علماء دیوبند فتنہ باز سے, تو آپ مر جائیں گے لیکن نہیں مانیں گے. یہ کہتے ہیں بعض اکابر صحابہ کا طرز عمل بہت بڑے فتنے میں مددگار بن گیا. اکابر کون ہے؟ عثمان و علی کے علاوہ ان کی موجودگی میں, اور اشرم و بشرہ و بدرین کے علاوہ اکابر اور کن کو کہتے ہیں؟ صفحہ 123. یہ 10 اعتراضات حضرت عثمان پر کیے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 30 کے قریب اعتراضات. پہلا اعتراض یہ کہ معاویہ کا طرز عمل بدرجہاں زیادہ غیر آئینی تھا. صفحہ 125. معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے تھے. صفحہ 132. معاویہ نے مسلسل 16-17 سال جس صوبے کی گورنری کی, اسے خلافت اسلامیہ سے کاٹ کر اپنی ریاست بنا دیا. 133 کہ معاویہ باغی تھی. نمبر 4, یہ بات کھل گئی کہ معاویہ کسی کس مقام پہ کڑے ہیں. زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. معاویہ دھوکہ باز ہے, معاویہ خطرناک ہے, معاویہ دین کا دشمن ہے. صفحہ 133-134. معاویہ نے ایک صاحب کو مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کرے جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے کہ علی بھی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہے. صفحہ 135. حالانکہ معاویہ اور حضرت علی کے جو خطوط شیعہ کتاب نہج البلاغہ میں ہیں, اس میں بھی حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے خون کا علی کو ملزم نہیں بنایا. صرف یہ کہا ہے کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے میں حضرت کی خلافت سے معذرت خواہوں. ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا رافضی کتاب میں کہ معاویہ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون عثمان کا قاتل کہا. معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ ہے. کہ معاویہ کے پاس جیسے ہی خلافت آئی یہ ملوکیت بن گئی اور خلافت ختم ہو گئی. صفحہ 147.
معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لیے صحیح جذبے کی بنیاد پر کام نہیں کیا. صفحہ 150. معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے جاہلی جذبہ کیا ہے. عبداللہ ابن عمر کو 100,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت پر راضی کرنا چاہا. صفحہ 150. عبداللہ ابن عمر رشوت لے دے. حضرت معاویہ نے مدینے کے باہر حضرت حسین اور ابن زبیر اور ابن عمر اور عبد الرحمن ابن بکر سے درست برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے. 152. معاویہ نے خلافت راشدہ کے نظام کا آخری و قطعی خاتمہ کر دیا. 153. خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہیں ہوئی. صفحہ 153. کہتے ہیں جماعت اسلامی کی جو حکومت نہیں بن رہی ہے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. چنانچہ جماعت اسلامی کے ووٹ بنانے کے لیے رافضیوں کو جماعت میں شریک کر رہا ہے. معاویہ کے غلط کام کو تو غلط ہی کہنا ہوگا، اسے صحیح کہنے کے یہ معنی ہے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. صفحہ 153. معاویہ کی خلافت مسلمانوں کی نوعیت کی خلافت نہ تھی. صفحہ 158. معاویہ کے زمانے میں دین اور خلافت میں تغیر کی ابتدا ہوئی. 159. معاویہ کا زمانہ دوری ملوکیت کے آغاز کا زمانہ تھا. کیسر و کسرا کی طرح کا طرز زندگی اختیار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و چاروں خلفاء کا طرز زندگی کو چھوڑ دیا. تو معاویہ مسلمان رہے گا؟ جب وہ کیسر و کسرا بن گئے، کیسر و کسرا تو کافر تھے. صفحہ 160. معاویہ نے بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی کی. خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندانوں کے درمیان لٹ گیا. صفحہ 161. معاویہ نے چوری کی، ڈاکہ کیا اور خزانہ لوٹ لیا. حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. معاویہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا. صفحہ 162. بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو بری طرح توڑ دیا. صفحہ 162. معاویہ کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ان پر بھی جزیہ لگاتا. صفحہ 162. مسلمانوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی. 163. اس نئی پالیسی کی ابتدا معاویہ کے زمانے سے ہوئی. 164. معاویہ کے حکم پر اس کے گورنر لوگوں کو زندہ دفناتے تھے. 165. معاویہ کے افعال نے امت کے سب صلحاء کے دل ہلا دیے. صفحہ 165. معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا، حالانکہ وہ شرابی اور نشاباز تھا، ریشم پہنتا تھا اور تمبورے بجاتا تھا. صفحہ 166. لوگوں کی آواز کو ظلم اور جبر سے دبا دیا. معاویہ ظالم تھا اور جابر. ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا. 169. سب سے بڑی مصیبت جو دور ملوکیت میں مسلمانوں پر آئی. 172. اپنے اغراض کے لیے شریعت کی پابندیوں کو توڑ ڈالا اور اس کی حدوں کو پھان ڈالا. صفحہ 173. حلال و حرام کی تمیز کو روانہ رکھتے تھے. صفحہ 173. یہ پالیسی معاویہ کے عہد سے شروع ہو گئی. صفحہ 173. معاویہ نے بدعت جاری کی. صفحہ 173. چھوڑ ہی نہیں رہے ان کو. معاویہ نے سنت کو بدل دیا. صفحہ 173. ایک اور نہایت مکروہ بدعت جو معاویہ کے عہد میں شروع ہوئی. مال غنیمت کو تقسیم کے معاملے میں بھی معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کے خلاف ورزی کی. معاویہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے تھے. صفحہ 174. معاویہ نے غنیمت میں سے چاندی سونا اپنے لیے الگ نکالتے تھے. 174. معاویہ نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کے خلاف ورزی کی. 175. معاویہ کا یہ فعل اخلاقی حیثیت سے بہت مکروہ اور قانونی حیثیت سے باغیانہ تھا. 175. معاویہ باغی ہے، سرکش ہے، افعال ان کے خراب ہیں. معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کیا. 175. معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی ابتدا ہوئی 179. معاویہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کے سر کٹوا کر ان پر سر عام نمائش کراتے تھے 177. یہ 30 کے قریب ناروا حملے اور تہمت تراشیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتا ہے. اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں جو موجودی کا ہے. 1400 سال کی تاریخی اسلامی میں ایک ثبوت بھی نہیں ملا کہ کسی مسلمان قلم نے صحابہ کے ساتھ یہ برتاؤ روا رکھا ہو جو ان کے قلم سے نکل رہا ہے. دنیا کے اندر جماعت اسلامی یا مودودی جماعت کے رد کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کے مناقب بیان کرو اور روافض کا رد کر لو، ان کا رد ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کے مناقب کے منکر اور ان کے اوپر تان کرنے والے. کل معتبرات اہل سنت دکھائی تھی، ان کی عبارتیں سنائی تھی، ابانہ وغیرہ مسامرہ کی کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابہ پر تان جائز نہیں ہے. اور وہ آیات اور احادیث پیش کی گئی تھی جن سے صحابہ کرام کی منقبت عند اللہ ثابت ہوئی ہے. سورۃ آل عمران میں بالتفصیل مذمت نسوارا کی ہوئی، ان کے قبائح گنوائے، اور سورت کا اختتام صحابہ کے مناقب پر آسمان و زمین کی قدرت کے دلائل پر اور اخیر میں ایمانیات پر ہوا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، کیونکہ مقصد سورت کا دعوت إِلَى اللَّهِ ہے اور اس کے اندر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. ایمان باللہ کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ بیان فرمائی کہ اشترا بالآیات، دین فروشی، ضمیر فروشی، اور مسلمانوں کی تلقین اور تثبیت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورۃ النساء مدنی ہے اور نزول میں یہ 92، اس سے پہلے 91 سورتیں نازل ہو چکی ہیں اور یہ سورۃ ممتحنہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. بقرہ میں مغضوبین یہود کی مذمت ہوئی، آل عمران میں ضالین نصارہ کی مذمت ہوئی، سورۃ النساء میں منعومین انعمت علیہم کے اوصاف اور مناسب کا ذکر ہے. سورۃ 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں وہ احکام ہیں 16 جن کو رعایا بغیر رائی یعنی حکمران کے خود انجام دے سکتے ہیں. اور یہ 57 آیات ہیں. دوسرے حصے میں 75 آیات ہیں اور اس میں 8 ایسے مسائل بیان ہوئے کہ رعایا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تسلط، قوت نافذہ اور حکمران کی ضرورت ہے. پہلے کو ہم کہتے ہیں الاحکام للرعیا، دوسرے کو ہم کہتے ہیں الاحکام بین الرعیا والرائی، اور آخری صورت میں لوگوں کی تقسیم ہے. کہ لوگ اعلیٰ قسم کے بھی ہیں جیسے علماء شرفاء، متوسط درجے کی بھی ہے جیسے عام مسلمان، اور کمزور درجے کی بھی ہے جیسے گناہگار. اہل کتاب، مشرکین منافقین اور مسلمان، ان کی تفصیلات آخری صورت میں ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ ایک انسان کی قدر و منزلت نہ جانیں تو آپ اس کا احترام نہیں کریں گے، تو وہ خفا ہو جائے کہ میں اتنے دور سے آیا اور آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. ایک مولوی صاحب چند دن پہلے آئے تو یہ ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے میں یک دم نہیں اٹھ سکتا، تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا بیٹھے بیٹھے، تو وہ ایسے جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، کہتے سوش دوبارے مگر مسئلے ذرا نے منگ تپانا سے پختانہ بڑے خوشحالی کی ہو تو مخا مخا ادرے گی. خیر میں نے بہت توازو واضح کوشش کی، لیکن جب وہ اٹھنے لگا تو پھر میں اس کے ساتھ گاڑی تک گیا، گاڑی بھی کھولی. کہنے لگے نہیں نہیں آپ، میں نے کہا اس کا کفارہ کر رہا ہوں جو پہلے نہیں اٹھا. جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کرنا چاہیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ بعض لوگ القاب سے خوش ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کمی ہے الفاظ کی، بڑھاؤ نا دو چار لفظ. خاطرداری ہو رہی ہے تو بڑے بڑے القاب لگاؤ. مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہندوستان کا ملا، وہ ہمارے بعض بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہا تھا، حالانکہ مظہر العلوم کا استاد. تو میں نے اپنے ایک اور بزرگ سے پوچھا، اس نے مجھے کہا ان سے آپ بات نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ایک سال بعد فارغ ہوا ہے، نمبر مجھ سے کم ہے، مجھ کو کہتے ہیں کہ مجھے شیخ الحدیث کا. کہا اس کے پاگل پن کا اندازہ لگائے، نمبر مجھ سے کم ہے، میرے بات پڑا ہے، کہتے آپ مجھے شیخ الحدیث نہیں کہتے. تو کہا ایسے شخص سے آپ بات کیوں کرتے؟ تو میں نے کہا چلو شیخ الحدیث کہیں گے جب یہ پھول رہا، تاکہ اس میں ہوا اچھی طرح بھر جائے. یا ایک شخص آ جائے گا اور وہ اس مقام کا نہیں ہوگا، اور آپ اس کا احترام بہت زیادہ کر لیں گے تو بعد میں آپ کو افسوس ہوگا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پشاور تشریف لائے تھے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے شریعت کانفرنس تھی، پورے ملک پورے ہند کے علماء جمع تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید صاحب. تو حضرت کا ایک شاگرد تھا جو شکل صورت سے بہت موٹا تھا، گورا چٹا، اور بہترین قسم کی پگڑی باندھتا تھا، اپنے اوپر بہترین شال ڈال کے آیا. تو اس وقت ایک بڑے عالم کا انتظار ہوتا، حضرت شیخ الاسلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ شاید یہ وہی ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت کو پتہ چل گیا کہ حضرت وہ مہمان آنے والا ہے، یہ تو فلاں فاضل ہے ہمارا. اس لیے حدیث میں یہ آداب آئے کہ جو شخص آئے گا وہ پہلے اپنا تعارف کر لے. اس شخص نے دروازے پر دستک دی، حضرت نے پوچھا من؟ انہوں نے کہا انا. آپ نے فرمایا انا انا فکان نہ اکر رہا. انا انا کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کہتے ہیں کہ انا، جہاں بھی ٹیلی فون آ جاتے ادھر سے طالب علم اٹھا لیتے، وہ کہتے کون بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں. وہ میں بچیا. اس شخص نے کہا انا. آپ نے فرمایا انا 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 کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے، اس سے مجھے پتہ چل سکتا ہے کیا؟ صاف کہو فکان نہ اکر رہا. حضرت نے پسند فرما لیا کہ یہ طریقہ گفتگو کا نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت جب تشریف لائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے پاس خواتین جمع تھی، آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ اور نے کہا کہ زینب ہے. تو حضرت نے فرمایا ائی زینب، زینب نام کی عورت ہے تو کہیں ہے کون سی زینب ہے؟ تو ام المؤمنین نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی. بات صاف ہونا چاہیے، یعنی کلام بھی علم ہے، علم کلام امام ابو حنیفہ نے تمام علوم میں علم کلام کو اختیار کیا ہے، کیونکہ انسان جب کلام پر حاوی ہو تو انسانیت کے جوہر کھلتے ہیں، اور جب کلام نہیں کر سکتے گا یہ ہر بار گو گو گڑو، بھائی کیا کہہ رہے ہیں گڑو گڑو، بات ایسی کرو کہ دوبارہ کہنا نہ پڑے. خطیب میں کون سے جوہر لگے ہوتے ہیں، یہی تو کمال ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو دل نشین ہوتی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا افصح العرب، اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھی مجھے سب سے زیادہ فصیح بنایا، یہ آپ کا معجزہ ہے. ہمارے ہاں دستور بہت غلط ہو گیا اور سارا کام خلط ملتے، ایک شخص آ کے بیٹھ جائے گا چائے بھی پی لے گا، اگر کھانا لگ گیا تو اسے بھی شریک ہو جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، ہر شخص کو تھوڑا کوئی اپنے ساتھ شریک کر جائے. اور جب لوگوں میں یہ اخلاق و آداب نہیں تو آپ کر لے، جو کوئی شخص بھی آئے سب سے پہلے دریافت کر لے کہ جناب کہاں سے تشریف لائے، کن سے ملنا. چند دن پہلے یہاں ایک شخص آیا بہت ناراض، انتہائی ناراض کہ میرے بچے کو قاضی صاحب نے اتنا مارا ہے کہ اس کو چار دن سے بخار ہے. خیر جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون سے قاری صاحب نے، نام لیا میں نے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں پڑھاتے. کہا اچھا یہاں نہیں پڑھاتے، اچھا کہیں اور پڑھا رہا ہوں. دیکھو بد اخلاقی اور بد تہذیبی، بھائی پہلے ٹھکانا تو معلوم کر لیں، کسی اور کی جگہ کے چوکیدار کی حاضری یہاں لگا رہے آپ. ہمارے ملک میں ایک خان صاحب تھے، وہ بے روزگار تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، گھر کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، گھر ان کا ذرا اونچی جگہ پڑتا، نیچے بہت دور کھائی تھی، وہاں سے روڈ گزرتا تھا، وہاں سے کوئی گزرتا تھا نا کہتے بات سنو ادھر آؤ کام ہے. تو وہ غریب بہت مشقت کر کے ایسا گھوم کے ایسا ایک گھنٹہ لگتا تھا اوپر آ کے، خان صاحب کیا کہنا ہے، ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو. ایک شخص کو جھکا اس نے کہا خان صاحب تیرا بیڑا غرق ہو جائے، مجھ سے گاڑی بھی نکل گئی دوسری گاڑی شام کو ملے گی، فضول بات کے لیے مجھے بلا لیا. ویسے تپوس میں کون سی چتر بیکار. فلا حول ولا قوت الا باللہ. سورت نساء میں معاشرت کے یہ محاسن بیان ہو رہے ہیں، اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کیسے انسان بناتا ہے. محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ میں، علماء مل رہے تھے. تو ایک مولانا عبدالشکور صاحب تھے، مفتی احمد الرحمان صاحب مرحوم کے مامو تھے، انہوں نے بھی ہاتھ ملایا، قاری صاحب نے ہاتھ ملایا. تو انہوں نے کہا میں مولوی عبدالشکور ہوں، سابق مدرس مظہر العلوم سہارنپور. تو قاری صاحب نے کہا اچھا معافی چاہتا ہوں. کھڑے ہو گئے، السلام علیکم، خیریت، علاج بخیر ہے، بڑی خوشی. دیکھیں جب تک انہوں نے تعارف نہیں کیا تو قاری صاحب نے ایسے ہاتھ ملایا. میں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی 88 میں، بیساکھیوں سے دفتر سے گھر جا رہا تھا، گھر ادھر تھا کیونکہ یہ مکانات بن رہے تھے اور اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، یہ دارالقرآن کے جو دو حال ہے یہ مکان تھا. سامنے ایک شخص نظر آیا، سلیٹی کپڑے پہنا ہوا ہے، سلیٹی جانتے ہیں، اور بڑے بڑے کالر ہیں جیسے کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہو نا، اور سر ننگا. طالب سے کہتا ہے این دکتور شیکسپیئر. اب طالب این تو جانتا ہے لیکن نہ دکتور جانتا ہے نہ شیکسپیئر جانتا ہے. شیر علی شاہ کو مدینہ منورہ میں اساتذہ شیر کہتے تھے. این دکتور شیخ شیر. تو میں آیا, میں نے کہا, اس سے پہلے میں نے سلام کا جواب دیا, تو میں نے کہا آپ طالب سے پوچھتے ہیں, وہ بول ہی نہیں سکتا, مجھ سے نہیں پوچھتے, میں ناراض ہوں گا ان پہ. تو کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں, آپ کے کندھوں میں لاٹھیاں ہیں اور مجھے بہت حیا آتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو کہتے ہیں مجھے عبدالعزیز عثمان کہتے ہیں. لا حول ولا قوت. مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم مولانا شیر علی شاہ نے جن کے تحت شراف دکتورہ کیا, میں جانتا حضرت کو, اور اہل سنت والجماعت اور اہل آن حق کا سب سے معتبر وکیل جامعہ اسلامیہ میں, جن کے نظارے اور دیدار کے لیے بڑے بڑے علماء ٹائم لیتے ہیں مدینہ میں. تو میں نے کہا یہ تو بدمزگی ہو گئی. تو میں نے فوراً دفتر سے لوگوں کو بلایا کہ حضرت کو اندر بٹھائے, میں ذرا یہ لباس اور حیات چھوڑ کے آتا ہوں تاکہ اس کا اثر نہ ہو. واپس میں آیا اور طریقے سے آیا, اور حضرت کا اکرام, میں نے معذرت کی, میں نے کہا معافی چاہتا ہوں, میں نے پہچانا نہیں حضرت, آپ نے بھی تعارف ہم نے پورا نہیں کیا. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, عالم ہے بہت پڑھے. کہا مجھے علی الفور آپ کو کہنا تھا. تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر شخص تعارف کرے, اگر تعارف نہ ہو اس کا تو اس کی خیر نہیں ہوتا, اگر بے عزتی ہو گئی تو ذمہ دار وہ خود ہوگا. فلا یلومن الا نفسہ. وہ غلام محمد بہراج جو تھا, وہ گورنر تھا پاکستان کا, تو وہ کسی دن جیل چلا گیا سیر کرنے, کسی احمق افسر نے اس کو کہا کہ ذرا دیوانوں کو بھی ملو, تو دیوانوں نے جیسے ہی دیکھا کہا لو ایک ہمارے جیسے اور آ گیا. تو اس نے کہا بیوقوف میں گورنر پاکستان ہوں. کہا ہم بھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے تھے پہلے. استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن صاحب کا گھر تھا لیاقت آباد میں, ہم بھی کسی کام سے گئے ایک جاننے والا, تو اس نے کہا جنازہ ہے پڑھ لو, ہم جنازے میں شریک ہوئے. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ خاتون مری ہوئی ہے, خاوند اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ تو مولانا مفتی ولی احسن صاحب نے فرمایا کہ ہاں دیکھ سکتے ہیں. فتاوی شام میں لکھا ہے لہو ان یرا وجہا, اتنا تعلق باقی ہے کہ چہرہ دیکھے. تو حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی احسن صاحب کے کپڑے بھی سادے ہوتے تھے اور چہرے اس سے تو جب تک پہچان نہ ہو پتہ نہیں چل جاتا نا. تو اس شخص نے کہا کہ جاہل کہیں کا, موت سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, غلط باتیں بتاتے ہیں. تو میرے اس زمانے میں جوتے ہوتے تھے, اس پہ نیچے کیل لگے ہوتے تھے, وہ جو جوتا اتارا ایسے میں نے اس کو جو ایسا لگایا خون خون ہو گیا سارا. حضرت نے مجھے کہا کیوں لوگوں کو مارتے ہو؟ میں نے کہا تاکہ آپ کا مقام سمجھاؤ. کہ اس کو پتہ ہی نہیں. لوگ جمع ہو گئے, میں نے کہا مفتی اعظم پاکستان, کل پاکستان کے علماء کے شیخ اور استاذ اعظم, اس کو آپ میری موجودگی میں کہتے ہیں کہ جاہل آدمی ہے, تو یہ جاہل ہے تو عالم کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت دوسرے دن فرماتے ہیں کہ علماء دو قسم کے ہیں. فرمایا ایک ایسے ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں جیسے تم ہو, کہ دیکھ کے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. قید ہم ہے کہ جب تک بتایا نہ جائے کہ بنوری ٹاؤن کے بڑے استاد ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فتوا جانتے ہیں, کوئی نہیں مانتا. کہ کئی جگہ لوگوں نے مجھے دکے دے کے نکالا ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں ہر جگہ تھوڑے ہی آپ ہوتے. آئے تو حضرت کے لیے جب علماء کا فیصلہ ہوا کہ مفتی اعظم ہے, تو ظاہر ہے کچھ حواسد بھی ہوتے ہیں سو میں دو تین. گیٹ پر ہم سب کھڑے تھے, کسی اور دن کافی دن گزرے تھے, تو ایک شخص کسی کراچی کا آدمی, اس کا نام نہیں لیتا, شاگرد ان کے بیٹھے, تو وہ حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ مفتی اعظم کیسے بنے بتا. میں نے سن لیے فوراً ایک دم دوڑتا ہوا آیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے جو بنا ہوا تھا اس کو کس نے بتایا تھا؟ آپ بتایا ہمیں. مفتی اعظم تو یوں بنتے ہیں کہ علماء فیصلہ کر لیں, کوئی حکومت سے تنخواہ تو نہیں لے رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اعلان کر لے. انہوں نے تو مفتی شفیع صاحب کے لیے بھی اعلان نہیں کیا ہے, وقت نے اور ان کی صلاحیت نے اور تفقہ نے ان کو منوایا ہے. میں نے کہا حضرت کو بھی ان کی قابلیت نے منوایا ہے,
کسی نے احسان کر کے نہیں بنایا. تو حضرت دوسرے دن فرماتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے خاص کا. قیامت تک یہ نہیں جائے گا, قیامت تک اب نہیں جائے گا. تو لوگوں کے مراتب کا لحاظ بہت ضروری ہے, اور مراتب کا لحاظ تب ہوگا جب آپ ان کو پہچان لیں. مولانا ایرون تشریف لائیں, خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے. خواجہ عبید اللہ احرار کے بہت استبل بڑے میادین, سینکڑوں ہزاروں گھوڑے, ہزاروں غلام, جائیدادیں. ایک تو 8 دن بعد ملاقات کا موقع ملا. ملاقات کا موقع ایسا ملا کہ اس وقت ان کی خدمت میں سونا اور چاندی گزارا جا رہا تھا. حضرت دیکھ کے کہتے ٹھیک ہے رکھو, ٹھیک ہے چلو. اس دوران مولانا روم آئے تو مولانا روم صاحب نے جیسے ہی دیکھا تو غصے تو بہت تھے کہ بہت دیر ہو گئی تھی ملنے میں. تو کہا کہ نہ مردس آن کی دنیا دوست دار ہے, تو کیا اللہ والا ہوگا جس کے اتنے استبل دولت کے اور گھوڑوں کے بڑے ہوئے. خواجہ عبید اللہ احرار نے کوئی جواب نہیں دیا. مختصر خاطر تواضع ہو گئی, مولانا روم روانہ ہو گئے, ملتان جا رہے تھے. راستے میں ڈاکہ ہو گیا تھا, نئے لوگ سب نئے لوگوں میں لوگ شک کرتے ہیں. مولانا روم کو بھی پکڑ کے بٹھایا. لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ زمانے کا بہت بڑا آدمی ہے. حضرت کو پتہ چل گیا عبید اللہ احرار کو اپنے گماشتوں کو بہت بڑی دولت دے کر کہا سونے سے تول کے چھوڑو. مولانا روم ہماری زمین پر آ کے بے عزت ہو رہا ہے. مولانا روم وہیں سے فارغ ہوئے شکریہ ادا کرنے آئے. تو جس وقت پہلی ملاقات کی تھی تو مولانا نے کہا تھا نا کہ نمبر 10 آنکھ کی دنیا دوست دارت. تو خواجہ عبید اللہ احرار نے دیکھ کے فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت, یہ مقام اور مرتبہ تھا جو تیرے لیے استعمال ہوا. بے شک دنیا کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو اپنے دوستوں کے لیے اور دین پر صرف ہونا یہ کمال ہے. تو معاشرہ سلجھانا اور معاشرے میں محاسن پیدا کرنا اور معاشرے سے بدعنوانی دور کرنا, اس پر مصدر صورت قرآن کریم کی سورۃ النساء ہے. سورت کا نام نساء رکھا گیا ہے شاید ام سلمہ کے اس مطالبے کی وجہ سے کہ حضرت مردوں کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارا تو نام و نشان نہیں ہے. تو من ذکر او انثی آخر عمران میں آیا, اور تفصیلی سورۃ النساء کی چلو خواتین بھی کافی دنوں سے انتظار کر رہی ہے, درس میں شریک ہے, ان کی تعداد بھی تم سے کچھ کم نہیں ہے. تعداد کا یہ حال ہے کہ اس تعداد بھی دیکھیں گے آپ. بعض اوقات تو خطرہ پیش آتا ہے کہ وہ نمبر زیادہ لے لیتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تو بہت کام کر رہے ہیں نا, مصروف بہت زیادہ ہے, ریل گاڑی چلاتے ہیں, ہیلی کاپٹر آپ بنا رہے ہیں روزانہ, ہوائی جہاز کے پائلٹ آپ ہیں, آپ کے کام بہت ہے. ایک طالب سے میں نے کہا کہ یہ لڑکی اول آئی تو کیا کرتا تھا, کہا جی میرا کام بہت ہے. یہ بسیں چلا رہا ہے, یہاں سے روڈ تک جانا ہے, دونوں طرف دیکھنا ہے, ہر جگہ دیکھنا ہے, کوئی یہاں آ جائے مہمان میرے پاس تو سب جمع ہو جائیں گے, دیکھیں گے آج کون آیا. خیل بڑی خود ہی ہونے مصروف نہیں. حضرت میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ موت ہے نا موت, اگر اس کو چنگیری میں رکھی, چنگیری وہ ہوتی ہے جس میں سبزی رکھ کے لوگ بیچتے ہیں, اس کو چنگیری کہتے ہیں پرانی اردو میں. اگر اس موت کو چنگیری میں رکھ لیا نا کہ بھائی موت ہے کوئی خریدے گا تو ادھر بھی لوگ بھاگیں گے بابا بچا. دنیا کے اندر ایک قوم ہے وہ دیکھنے آئے گی, وہ طالب علم ہوں گے, وہ کہیں گے دیکھ لیتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں. موت تو ویسے ہی اللہ جو حکم سے آتی, جب تک خدا کا حکم نے ہم کو تھوڑا مار سکتی ہے, عقیدہ تو مضبوط ہے ان کا. اس کے بعد اس کے قریب آ کے ان سے کہیں گے کہ کیسے دے رہے ہو, اگر قرض دینی ہے تو لینا ہے, چاہے قرض ہر چیز قرض. تو سورۃ النساء میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ جو بقرہ میں چلا ہے, اس مہذب مرحلے کو اب پورے معاشرے میں لے آیا. چنانچہ ابتدائی 16 احکام ہیں جو رعایا بغیر رائی کے انجام دے سکتا ہے، اور اس کے بعد 8 احکام ہیں جن کے نفاذ کے لیے رائی اور حاکم کی ضرورت. سورت کا دعویٰ ہے اصلاح المعاشرہ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کی توحید پڑھائی اور رسالت کا عقیدہ رکھوایا، آخرت اور صداقت کتاب پر ایمان برقرار ہوا، جہاد اور انفاق سے جو آراستہ ہے، جن کی مذہبی جماعت اور آداب موجود ہیں، اب اس جماعت کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ ان امور کو اپنائیں جن سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کی اصلاح پر بڑے اکابر نے کتابیں لکھی، ابن مسکوے نے لکھا ہے، فارابی نے اخلاقیات لکھی ہے، محقق دوانی نے لکھی ہے، طاس کبری زادہ نے بہترین کتاب اس پر لکھی ہے، الشقائق النعمانیہ. لیکن آپ دیکھیں قرآن کو کہ قرآن کس طرح معاشرہ پیش کرتا ہے، تمام کتابیں اس کے سامنے صفر و زبر، زبر و زیر کے برابر ہیں. قرآن تو بنیادیں اٹھا لیتا ہے اور اس کو معاشرہ زمین میں ایسا پھیلا دیتا ہے کہ یہ موجودہ زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر خیر و برکات اس کی ہوتی ہے. گزشتہ سورت، سورت آل عمران سے سورت النساء کا ربط، اس کے اخیر میں تھا یا ایھا الذین آمنوا خصوصی خطاب کا، اور اس سورت کی ابتدا میں یا ایھا الناس عمومی خطاب ہے. اور کلام کا یہی طریقہ ہے کہ کبھی خاص سے عام بنا دیتے ہیں اور کبھی عام کو خاص کر دیتے ہیں. ذکر العام بعد الاخص، جیسے آپ کہیں کہ فلاں 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 آ جائے، پھر آپ کہیں سارے آ جاؤ، تو پہلے خاص لوگ تھے نا، اب عام کر دیا آپ نے. پہلے فرمایا سلت من الاولین وقلیل من الاخرین، دوبارہ فرمایا سلت من الاولین وسلت من الاخرین. گزشتہ لوگوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی اور اس امت کے بعد میں آنے والوں میں سے بہت بڑی جماعت صالحین کی اور اصحاب الایمان امین کی. گزشتہ سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت تفصیلاً بیان ہوئی تھی، اور اس سورت میں عباد صالحین کے لیے آداب معاشرہ کا بیان ہے. گزشتہ سورت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اس سے پہلے تورات انجیل ہدایت کے لیے تھی، اس سورت کے اندر قرآن کی ہدایات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو یہ 16 احکام اور 8 احکام اور یہ معاشرہ کے اندر انسانوں کے مراتب جاننا، یہ قرآن کی ہدایت کی برکت ہے، ورنہ لوگ غفلت و تاریکی میں مبتلا تھے. گزشتہ سورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تک انبیاء کا بیان تھا، اور صرف ایک خاتون اور دو کا، حضرت مریم اور ان کی والدہ کا بیان تھا. اس سورت میں رجال اور خواتین کا مفصل بیان. گزشتہ سورت میں ان شبہات کا رد تھا جن کی وجہ سے نصارہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو اس سورت کے اندر ان محاسن کا بیان ہے کہ جن کے اپنانے سے مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. گزشتہ سورت میں اقوال زرین کے ذریعے عقائد سمجھائے گئے تھے، اور اس سورت کے اندر افعال زرینہ اور صالحہ کے ذریعے معاشرے کے محاسن کی تتمیم و تکمیل کی جا رہی ہے. گزشتہ سورت آل عمران میں یہود اور نصارہ کے قبائح کا بیان تھا، اور سورت النساء کے اندر اس امت کے قبائح ہے اگر ان محاسن اور آداب معاشرہ کو نہ اپنائے. اس سورت میں فعلن اور عملن دو جہاد مذکور تھے بدر و احد. جہاد کے بعد جو فتوحات کا مسئلہ پیش آتا ہے اور معاشرہ بنانا ہے تو معاشرہ بنانے کے طریقے اس صورت میں سورۃ النساء کہ معاشرہ صرف مردوں کی اصلاح سے نہیں خواتین کی اصلاح ضروری ہے تاکہ ایک بچہ جب تربیت پا رہا ہے تو پہلا مدرسہ اس کی ماں ہے اور وہیں سے وہ باکردار اور بہترین صلاحیتوں کا بننے لگے. گزشتہ صورت میں منع فرمایا تھا کہ دین فروشی نہ کرو اور اس سلسلے میں حرام نہ کھاؤ, اور اس صورت کے اندر فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ, یہ تمہارے لیے ناپاک اور ناجائز ہے. اور اسی طرح توریث کی تفصیل آ گئی, 12 اصحاب الفروض ذکر ہوئے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کا حق چھین نہ لیں اور قائد شریعہ کا انتظار کر لیں. گزشتہ صورت کے اخیر میں ارشاد فرمایا تھا ان فی خلق السماوات والارض, کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں بڑی نشانی ہے. اس صورت میں فرمایا اور چھوڑو خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہ, خود تم کو پیدا کیا, تمہاری بیویوں کو پیدا کیا, کائنات آسمان و زمین کو چھوڑو, خود تم اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری خلقت یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور پھر اس کی تفصیل اس صورت کے اندر جو گزر گئی ہے دعائیں تھی جن کی قبولیت کا ذکر ہے, اور صورت النساء کے اندر اعمال و افعال ہے جن کا مقبول و مشرف فرمائے ہیں. حق تعالی شانو کے ہاں رب ہے. صرف حق تھی کہ نسل اور نسب نکاح سے چلتے ہیں. صرف حضرت مریم ہے جو بغیر نکاح کے اور مست بشر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے متولد ہوئے. اس صورت میں اس کی تنویر فرمائی کہ آدم علیہ السلام کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا, اور حضرت حوا کی ماں نہیں تھی. تو جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو الہ کہتے تھے کہ بن باپ پیدا ہوئے, انہیں شرم کرنا چاہیے. وہ بتائیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کیسے پیدا ہوئے, انہیں الہ کیوں نہیں بنایا گیا. یا یوں کہو کہ آل عمران کے اندر مختصر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو تخلیق آدم کا قصہ تفصیلاً بلکہ اس پر سورت کو مصدر فرمایا. سورت کی ابتدا سے پتہ چلتا ہے کہ جو مضامین گزشتہ گزرے ہیں سورت النساء نے اس کو پورا لیا ہوا ہے. سورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ تین طرح کے ہیں. اولاً امور مصلحہ ہے, معاشرہ بناتا ہے. ثانیاً امور ممدہ ہے, مجاہدین پیدا کر رہا ہے. ثالثاً امور زخر ہے, آخرت کی تیاری کرواتے ہیں. سورت آل عمران ممتاز کی بذم النصارہ تفصیلاً ہم نے بتایا تھا کہ ہم ہر سورت پر پانچ چیزیں ذکر کریں گے. دعوی سورت, ربط سورت بما قبلہ, خلاصہ مضامین, دلائل کا تذکرہ, اور امتیاز السورہ. بأی شیئن تمتاز ہذہ السورۃ من ہذہ. تو سورت آل عمران ممتاز ہے بذم النصارى مفصلا, کما کانت البقرہ ممتازۃ بذم اليہود مجملا ومفصلا ومدللا. اور سورت آل عمران ممتاز تھی نسوارا کے ان چھ شبہات کے رد میں جو بنائے عیسائیت بنی ہے, اور ان چھ شبہات کے رد میں چھ اقوال زرین بزرگوں کی پکی باتیں پیش کی گئی ہیں. آل عمران ممتاز تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے 33 نقطے بیان ہوئے ہیں. آل عمران ممتاز ہے کہ 25 قبائح علماء یہود کے علماء سو جسے کہتے ہیں, ناکارا علماء, بے دین قسم کے علماء,
ٹول علماء نہیں باقی باقی الو مام غلام سے میں سو علماء سو الو مائی دین فروشان ضمیر فروشان تاکہ عالم ربانی اور عالم شیطانی کا فرق سمجھ سکے. اگر یہ بات نہ ہو تو اسمبلی کے اندر 1974 میں جب مولوی صدر الدین لاہوری مرزائی اور مرزا ناصر پیش ہوئے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشکلات یہ پیش آئی کہ ان کی داڑھیاں تھی باقاعدہ اور شیروانیاں پہنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ داڑھی استری کر کے اور کنگی ونگی کر کے میدان میں آ گئے تھے. تو کہاں نیشنل اسمبلی کے ممبران آپس میں کہتے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت لوگ یہ کافر ہو سکتے. کہا میں نے ان کے کہتے تھے یہ مرزائی ہے رہ کیا گیا. کہا نہیں جی. کہا میں نے کہا صبر کرو. کہا پھر میں نے ایسا ٹکنک رکھا کہ وہ 5 منٹ میں واضح ہو گیا کہ وہ پکے کافر ہو. تو یہی نقصان دنیا کے اندر ہو گیا کہ صحیح اور سقیم کے درمیان فرق نہیں ہوتا. ہمارے بنوری ٹاؤن پر بھی ایک انجمن نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے اور مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کو کہتے تھے وہ ہمارا ملازم تھا نوکر تھا. تو اس زمانے میں ہمارے وہ غیرتی استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سے موجود تھے رحمت اللہ علیہ. مقدمہ ہوا بہت زبردست تو فریق مخالف جو پیش ہوتا تھا ان کی بھی داڑھی ایسی بڑی ہوئی بلکہ وہ زیادہ گورے چٹے. تو جج ہائی کورٹ والے حیران تھے اور ہر دفعہ کہتے تھے کہ آپ علماء آپس میں فیصلہ کر لیں حالانکہ وہ بالکل علماء نہیں تھے. تو خالد شاہ کے ڈوکیٹ نے مجھے خود کہا کہ بھائی یہ عدالت کو کیسے سمجھاؤں وہ ان کو علماء کہہ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. بس وہ بات ہی جو چل گئی کلندر کا تو ایک تیر ہوتا ہے. میں نے کہا جھگڑا کس بات پر ہے. انہوں نے کہا اس بات پر ہے کہ یہ مدرسہ وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بنوری نے بنایا. تو میں نے کہا آپ پتہ کر لیں کہ کون سی تاریخ اسلامی تھی. اس نے عدالت میں وہ تو قابل وکیل ہے فوراً سمجھ گیا. اس نے عدالت میں پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ اسلامی تاریخ کون سی بنتی ہے. تو انہوں نے کہا اسلامی تاریخ تو مولوی جانتے ہیں. تو عدالت نے پوچھا کہ آپ علماء نہیں ہیں. کہا نہیں ہم تو علماء نہیں ہیں. کہا آج کے فیصلہ ہو جائے گا. کمشنر کراچی نے ایک نیک کمشنر آیا تھا اچھا آدمی. اس نے کہا کہ جب میں دیوبندیوں کو بلاتا ہوں تو بریلوی خفا ہوتے ہیں, جب بریلویوں کو بلاتا ہوں دیوبندی خفا ہوتے ہیں, جب دونوں کو بلاتا ہوں تو لڑ پڑتے ہیں. تو صوبہ کیسے چلے گا, شہر کیسے چلے گا. میں نے کہا آپ سچے دل سے کہتے ہیں یا بٹیر کی طرح لڑانا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں تو سچے دل سے کہتا ہوں تم لوگ لڑ پڑتے ہو. میں نے کہا نہیں آپ بھی لڑانے کی خواہش رکھتے ہیں. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا چلو دونوں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اور احناف ہیں تو آپ اپنے اس دفتر کے اندر دونوں کے سربراورد علماء کو بٹھائے اور ان سے طے کرا دیں کہ حنفیت اور سنیت کس چیز کو کہتے ہیں. جو چیز ہے اس کے موافق ہے وہ مان لے, جو غلط ہے وہ رد کر لے. تو مجھے کہتے ہیں آپ تیار ہیں. میں نے کہا میں ابھی سے بیٹھا ہوا ہوں بلاؤ دیتی ہوں. کہتے نہیں ابھی نہیں خبر کرو اتنے جلدی جھگڑے نہ پیدا کرو. مجھے کہتے ہیں 15 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا. کہا سب تیار ہو گئے تمام بریلی بالکل تیار ہو گئے. میں نے کہا دین تمام لوگ جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں. کہنے لگے نہیں علماء جانتے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا علماء ہر شخص ہوتا ہے یا کوئی خاص طبقہ ہے. کہنے لگے خاص طبقہ ہے. تو میں نے کہا اب نوٹ کر لو وہ بدعتی سامنے آئے گا گفتگو کرنے کے لیے جس نے کم از کم 3 سال دورہ حدیث کی کوئی ممتاز کتاب پڑھائی ہو یا اس نے کم از کم 300 فتاوی اپنے قلم سے لکھے ہو یا قرآن کریم اول سے اخیر تک 3 مرتبہ وہ پڑھا چکا ہو ایسا مولوی سامنے لاؤ. مولانا سلیم اللہ خان مولانا سنجار دونوں حیران رہ گئے. مجھے کہتے ہیں یہ کہاں سے. میں نے کہا یہ تو طریقے ہیں شکار کو پکڑنے کا, شکاری جانتا ہے. یہ تو آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام موچی اور وہ برتن دھونے والے اور وہ ہری پگڑی والے اور ناچ گانے تھے وہ سارے لانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے.
آپ کے سامنے ان کو بٹھاؤں گا جو آپ کے مقام اور مرتبے کے ایسے کسی کو نہیں آنے دوں گا. آپ یقین کر لیں, 3 مہینے بعد کمشنر کراچی نے مجھے ایک جگہ پکڑا, کہا کیسی بات دکھائیے, سب بریلی بات گئے. میں نے کہا ان میں پڑھایا کس نے؟ تراب الحق پڑھایا نہیں, کوکب نورانی پڑھایا ہوا نہیں ہے, ان میں نورانی نے نہیں پڑھایا, ایک شخص مدرس نہیں ہو رہی. ان کو دین کا افسوس کیسے ہوگا؟ یہ تو آدمی قرآن پڑھے سنت پڑھے تو افسوس ہوتا ہے کہ او ہو ہمارا یہ قول فعل یہ تو قرآن کے خلاف ہے, بھائی ہم کو توبہ کرنا چاہیے. وہ تو پڑھتے نہیں ہیں نہ پڑھاتے ہیں, انہوں نے تو صرف 2 سبق یاد کیے, جھوٹی کہانیاں اور علماء دیوبند کا سب شتم. بس یہ 2 عنصر ہے بدعت کی دنیا میں, اور کوئی چیز تیسری نہیں. کمشنر مجھے کہتے ہیں چلو ان کی قسمت میں تو ہدایت نہ صحیح, لیکن میں تو سیدھا ہو گیا. میں نے کہا کیسے سیدھے ہو گئے؟ کہا جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو پان دے آتا ہوں. وہ ادھر قرض نہیں سی لیتا, کہتے حضرت کو پان خود پیش کرتا ہوں میں. اندازہ لگاؤ کراچی کا کمشنر ہو کر میں حضرت کا اتنا احترام. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ احترام کیا حال ہے, اس میں کوئی شکی نہیں, استاد العلماء ہے. جیل میں جب ہم تھے کراچی بدر ہو کر, تو وہ میں حضرت مولانا سلیم اللہ, مولانا سنجیار, حضرت الاستاذ مفتی احمد الرحمان اور ایک معاویہ غزنوی تھے وہاں فوت ہو گئے, 4-5 ہم تھے, 3 یہ بزرگ اور 2 ہم. ادھر سے بدتی تھے اور رافضی تھے 6, طالب جوہری, عباس کمیلی, عرفان حیدر اور جعفر حسین ایڈوکیٹ, فضل علی اور ایک اور چھٹک ہوئی تکا پکا تھا. ایک حال ان کو دے دیا اور ایسا ایک کمرہ ہم کو دے دیا. درمیان میں برانڈا شریک تھا, گزرتے رہتے تھے, بات چیت ہو جاتی تھی. انہوں نے جیلر کو, عباس نام کا شیعہ تھا, وہ اس کو درخواست دی کہ چلو جنگڑے جلوس نکلے نہ نکلے یہ تو باہر دیکھا جائے گا, ادھر ہم بھی فقہ جعفریہ کے فرسٹ لائن کے علماء ہیں اور یہ بھی آل سنت کے فرسٹ لائن کے علماء ہیں, مل بیٹھ کے تبادلہ خیال کرتے ہیں. درخواست لکھی بھی یہی وقت تھا, ناشتہ واشتے حضرات یہ آرام کر کے اٹھتے تھے, کرتے تھے, ناشتہ ہو گیا تھا. جیلر نے مجھے کہا اندر آ جاؤ, میں نے کہا آ جاؤ. تو اس نے مجھے ایک درخواست کی, میں نے دیکھی, طالب جوہری کی لکھی ہوئی تھی. جب یہ لوگ چائے وائے سے فارغ ہو گئے میں نے کہا ایک درخواست آئیے, تو ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا ضرورت نہیں, مناظرے کا چیلنج ہے, ضرورت آپ کو نہیں ہے دین کو ہے. کہنے لگا اچھا. میں نے کہا ہاں بالکل, یہی تو طریقہ اسی آدمی کو بگاڑ رہا ہے نا, اور اس کے تخت 1000 پولیس کڑی ہے کہ ہم بڑے علماء ہیں. میں نے کہا بس آپ دعا کرے تکڑے ہو جائے, ایسا اڑاؤں گا کہ یاد رکھیں. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا یہ تو مناظرے کا چیلنج ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا کی بات ہو سیاست کی تو مولانا سنجیار صاحب جواب دے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مولانا نے فیصلہ کیا, مجھے کہا تم جواب دو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے عباس کو باہر جا کے کہا, اس نے کہا کہ آج تو چھوڑ دیتے کل ٹھیک ہے. میں نے کل ٹھیک ہے. میں نے کہا اجازت ہے آپ جس طرح چاہے بٹھا لیں. ان کو جا کے بتایا, وہ بڑے خوش ہوئے, بڑے کہا کہا ہے مارے, تو مزہ آئے گا, ارے مزہ آئے گا ان سے بات کر. میں نے کہا مزے گھر میں تو آتا ہے, ہمارے سامنے آئے پتہ چلے گا. ایک بہت بڑا میز لگایا گیا, ادھر وہ بیٹھ گئے آگے اور ادھر ہمارے بزرگ آ کے بیٹھ گئے, میں بھی ایک ساتھ بیٹھ گیا. چائے آ گئی اور بڑے قسم کئی قسم کے بسکٹ, اور ایک سامنے ایک کرسی ڈال کے تھوڑے سے علماء سے فاصلے پر وہ جیلر بیٹھ گیا, ادھر سپرنٹینڈنٹ پولیس بیٹھ گئے, علماء بات کر رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. لوگ کھیل کھیلنے نہیں جاتے دیکھنے, کبڈی کھیل رہے, ہاکی, سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے. تو مولویوں کا تماشا دیکھنے آ گئے لوگ, اب سب خاموش, وہ بھی چپ, یہ بھی چپ. مولانا سنجیار صاحب سے کہا کہ اب بات تو شروع کر. آہستہ سے میں نے پشتے میں ان کو کہا کہ خبروں کو شروع کر. مولانا نے ان سے پوچھا کہ یہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو طالب جوہری نے کہا حضرت اتنا سوچا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچ لیا ہے. مولانا چپ ہو گئے. میں نے مولانا سے عرض کیا, میں نے کہا بس اب آپ کا کام ہو گیا, یہ تو تحصیل حاصل اور اخراج المخرج منطق کے قانون کو توڑا گیا ہے, یہ تو علمی مسئلہ ہے, اس میں مجھے اجازت ہونا چاہیے. میں نے کہا جوہری صاحب آپ نے جو بات کہی آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ اسی طرح کہ راسخی نحو اور منطق کے ائمہ ہوتے ہیں, مگر آپ نے تو ایسا ڈکوسلہ چھوڑا کہ فارابی اور ابن سینا تو کہ سارے جہان کے مناتے کیا خون آلودہ پڑے. اب وہ بھی سن رہے ہیں نا پولیس افسران, ان کو بھی سمجھانا ہے کہ تحصیل حاصل اخراج مخرج کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے ایسی بات کہی جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے 15 سال پہلے پیدا ہوا ہوں. واپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کی ایسی چیز پہلی بات پہ شکست کھا رہے میرا خیال. یہ مجھے کہتے ہیں حضرت کو علمی بات ہو جائے. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا عقائد سے شروع کریں گے یا اعمال سے؟ کہنے لگے اعمال سے. میں نے کہا بہترین عمل نماز ہے اور اس کے شرائط میں سے اذان ہے. آپ کے ہاں اذان اور طریقے سے ہیں, ہمارے ہاں اور ہیں. کہہ لینا یہ آل بیت. میں نے کہا بات سنو تفصیل سے سنو. آپ کے ہاں اذانیں تین ہیں. قم سے اذان ہوتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ. تہران سے ہو رہی ہے اشہد ان علی وسیع رسول اللہ. پاکستان میں ذرا رافضی زیادہ شیطان ہے, وہ اذان دیتے اشہد ان علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. ان میں سے کون سی اذان اہل بیت کی؟ کہنے لگا آپ کے ہاں بھی دو اذانیں ہیں. ایک بریلویوں کی اذان ہے, وہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. ایک دیوبندیوں کی اذان ہے, وہ نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا غلط کہتے ہو, ہم سب پڑھتے ہیں. وہ زور سے پڑھتے ہیں, ہم آہستہ پڑھتے ہیں. پڑھتے دونوں ہیں. اور میں نے کہا وہ درود, اب ان کو تو بچانا ہے نا ان سے. میں نے کہا وہ درود السلام شروع میں پڑھتے ہیں یا آخر میں؟ آپ اذان کے بیچ میں پڑھتے ہیں, آپ بتائیں کہ اذان کا حصہ ہے یا نہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں حصہ تو نہیں. میں نے کہا پھر اخیر میں ہونا چاہیے تھا, کہاں یہ غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا میری گزارش یہ کہ چونکہ آپ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں اور ہمیں شاید آئندہ موقع نہ ملے, تو مجھے استفادے کا موقع مل گیا اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے جیلر کو درخواست لکھی دی ہے, تو مجھے یہ پوچھنے کی اجازت ہونا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں اذان ہوئی ہے نہیں؟ انہوں نے کبھی نماز پڑھائی مسجد میں؟ ہاں بالکل بالکل. ان کے ہوتے بھی کون پڑھاتا تھا حضرت؟ آپ کو تو سب معلوم ہے. تو میں نے کہا کون سی اذان ہوتی تھی, آپ والی یا ہماری والی؟ تو کہنے لگے آپ والی. میں نے کہا حضرت حسین کربلا میں اتنے دن بیٹھے رہے, نمازیں پڑھتے تھے اور جماعت ہوتی تھی, اذان ہوئی؟ کہا جی ہاں. کون سی؟ کہا آپ والی. میں نے کہا امام جعفر صادق زین العابدین موسیٰ کاظم علی رضا ان کی کون سی اذان تھی؟ کہا آپ والی تھی. تو میں نے کہا یہ آپ کی کب سے نکلی؟ کہنے لگا سوچنے دیجیے سوچنے دیجیے. تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ عملیات تو آپ کے ہاں نظریے ابھی قابل غور. وہ جو جیلر کھڑا ہے وہ انگریزی اور اردو میں گالیاں دے رہے ہیں آہستہ آہستہ, کہ انہوں نے تو بیڑا غرق کیا سکے جعفریہ والوں کا, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تو ایک ایک رات کے 45,000-50,000 لیتے ہیں. میں نے کہا ایک مسئلہ بڑی پریشانی کریے کہ آپ کے ہاں داڑھی نہیں ہے اور ہماری جو یہ داڑھی ہے یہ بھی کم ہے. لوگ کہتے ہیں آپ تفسیر و حدیث پڑھاتے اور بڑی ہونے چاہیے. کیا لگ رہے ہیں ہمارے یہاں کے بس یہ ہے کہ جو 40 قدم سے نظر آ جائے بس وہ داڑھی ہے. تو اس زمانے میں خمینی کی تصویر اخبارات میں شائع ہوتی تھی, اتنی بڑی داڑھی. تو میں نے کہا 40 قدم سے جو نظر آ جائے وہ داڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی ہے, وہ تہران میں بیٹھا ہوا ہے, اتنی بڑی اور آپ کہتے ہیں کہ بس 40 قدم سے وہ کافی ہے؟ تو کہنے لگے میرے خیال سے اس پر بھی آئندہ غور ہونا چاہیے. مجلس ختم ہو گئی, دوسرا دن ہوا, میں نے ہم انتظار میں بیٹھے رہے. جیلر مجھے کہتے کیسی تیسی وہ کل کے آپس میں لڑ مر کے دوسرے کو مار پیٹ کے زخمی ہو چکے. ایک نے پوچھا کس نے یہ درخواست دی تھی؟ دونوں جواب دیے تو ان کا چھوٹا مولوی, وہ بڑے بڑے تو خاموش بیٹھے ہوئے بھی. آئے سر الحمدللہ. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اہل سنت کی حقانیت ہے. جب باہر ہم کھیلتے تھے جیسے ہم کو دیکھا اندر چلتے تھے. میں نے کہا پھیر تو صحیح, ادھر غور ہو رہا ہے, ابھی تو غور سے چل رہا ہے, بہت غور ہو رہا ہے, کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس, غور ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اذان قابل غور, داڑھی قابل غور, ایمان قابل, سارا مذہب مسترد, ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ, یہودی پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں. جب کچھ دن گزر گئے تو حسن ترابی میرے پاس آیا, کہنے لگے ہم آپ کے علم کے قائل ہو گئے. واقعی میں سمجھ گیا کہ یہ سب فراڈ ہے, یہ ہمارے پیغمبر کے اور ہمارے اماموں کے قائل نے ابوبکر عمر کے میرے کیسے قائل ہو گئے. کہنے لگے ایک ارادہ ہوا ہے ہمارا, اگر آپ اتفاق کر لیں, آپ علمی مزاج کے ہیں تو بہت توقع ہے آپ سے. میں نے کہا بالکل سر آنکھوں پہ. کہنے لگے نماز اکٹھی پڑھ لیں. میں نے کہا امام صاحب سے پوچھیں گے, امام صاحب مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے, اگر وہ اجازت دے دیں. مولانا سے میں نے کہا مجھے کہ چھوڑو یہ بدماش ہے. ہاں ہاں میں نے کہا نہیں ایسا نہیں, طریقے سے چھوڑنا ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بس آپ اجازت دیں. کہا ٹھیک ہے اجازت. میں نے کہا جی مولانا نے اجازت دے دی, آپ لوگ آئے. کہنے لگے پھر آپ کو بھی پڑھنی پڑے گی ہمارے پیچھے. میں نے کہا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ہمیں تو آپ کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت خیال تھا کہ شاید کتابوں میں ہے, ان کا عقیدہ نہیں, آپ کو دیکھ کر کے وہ شک بھی زائل ہو گیا. اور ہم تو الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, زین العابدین, حسنین, علی المرتضیٰ کے نمائندے اور جانشین ہیں. ہم تو کھرے قسم کے مسلمان ہیں, آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا. جب کمرے میں گئے رام سنگھ نے پکڑ گرایا کہ ایک اور شکست دے دی آپ کو, صاف آپ کے منہ پہ کہہ دیا کہ آپ لوگ کو فارے رہ کے آ گیا آپ. میں نے کہا, دوسرے دن مجھے کہتے ہیں حضرت آپ نے بڑی زیادتی کی. میں نے کیوں؟ کیا آپ نے مجھے کہا کہ کفر میں شک ہی نہیں؟ میں نے کہا آپ بھی نہیں ہیں. میں نے کہا حضرت یہ بات اس لیے آپ سے کہی کہ آپ فرسٹ لائن کے علماء تشیع ہوئے. کہا بالکل اللہ کا فضل ہے. تو میں نے کہا مجھے مطمئن کر دے گا تاکہ میں یہاں سے جا کے فتوی دے دوں کہ خبردار کسی نے ان مسلمانوں کو کافر کہا. وہ دن ہوا, آج کے دن ہوا, پھر سامنے نہیں ہے. سورۃ النساء کے اندر معاشرہ بننے کے طریقے ہیں. معاشرے میں تین قسم کے مسائل پیش آئیں گے. اول مسائل ہوں گے مذہب کے, مذہب کے مسئلے کے لیے عقیدے اور اعمال کی ضرورت. سورۃ النساء کے اندر